الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون خدا بند عالم نے ہمارے لیے ایک مہینہ مخصوص کر دیا جس مہینے میں ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت حاصل کر سکتے ہیں. وہ دولت کیا ہے؟ پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ہے. کب روزہ فرض ہوا؟ ماہ رمضان میں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے والوں کا روزہ فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس روزے کے ذریعے سے وہ عظیم دولت حاصل کر سکو جسے دولت تقویٰ کہا جاتا ہے. ہم نے ایک مہینہ تک تقریباً آج 27 تاریخ ماہ رمضان کی ہو چکی ہے، تقریباً 27-28 دن سے ہم تقویٰ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو توفیق دی کہ ہم نے اس مہینے میں روزہ رکھا، عبادتیں کی، عام دنوں کی عبادتیں، مخصوص جو دعائیں تھیں ماہ رمضان کی وہ پڑھی، شب قدر سے استفادہ کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دن اور یہ ایام، یہ شبیں ہمیں منزل تقویٰ سے قریب کر سکیں یا نہیں. تقویٰ کی پہچان کیا ہے؟ کیسے ہم یہ فیصلہ کر سکیں؟ کیونکہ میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے کہ ہمیں خود اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، کوئی دوسرا ہمارے بارے میں فیصلہ نہیں کرے گا. وہ دوسرا جو فیصلہ کرے گا وہ اللہ کی ذات ہے. نہ ہمیں کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ فلاں صاحب تقویٰ ہے یا نہیں، نہ کسی دوسرے کو ہمارے بارے میں فیصلہ کرنا. انسان اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جس میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ خود سے انسان اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ صاحب تقویٰ ہے یا صاحب تقویٰ نہیں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے خاص صحابی حمام کی خواہش پر متقین کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں. جو صاحبان تقویٰ ہیں ان میں یہ اوصاف پائے جانے چاہیے. تقریباً 7 صفتیں اس سے پہلے کی تقریروں میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. آج 8ویں صفت جو مولا کائنات نے سلسلے میں فرمائی ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ متقین کی خاص صفت یہ ہے کہ عظم الخالق فی انفسہم وصغر ما دونہ فی اعینہم. متقی وہ ہوتے ہیں جن کی نگاہوں میں خدا بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے، جن کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ خدا بہت بڑا ہے اور خدا کے سوا جو کچھ ہے کائنات میں وہ بہت چھوٹی چیز ہے. البتہ عام مسلمان بھی زبان سے یہی کہتا ہے. ہم جب نماز میں یا اس کے علاوہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ اکبر کا معنی تو یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ پیسے سے بڑا ہے، اللہ دولت سے بڑا ہے، اللہ عہدے سے بڑا ہے، اللہ شہرت سے بڑا ہے، اللہ خاندان سے بڑا ہے، کنبے سے بڑا ہے، فیملی سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے اللہ. لیکن عملاً عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ فیصلہ تو اسی وقت ہوتا ہے نا جب ٹکراؤ ہوتا ہے دو چیزوں کا. کہیں اگر دولت کا ٹکراؤ اللہ سے ہو جائے، عہدے کا ٹکراؤ اللہ سے ہو جائے، کاروبار کا ٹکراؤ اللہ سے ہو جائے، بزنس کا ٹکراؤ اللہ سے ہو جائے، جاب کا ٹکراؤ اللہ سے ہو جائے، اگر ہم نے خدا کو فوقیت دی، اس کا مطلب ہے اللہ بڑا، اور اگر ہم نے خدا کو فوقیت دینے کے بجائے ان چیزوں کو فوقیت دی، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نگاہوں میں اللہ بڑا ہے نہیں. صاحبان تقویٰ وہ ہیں جو واقعاً اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں. عظم الخالق فی انفسہم، ان کے دل میں، آنکھ کی بات بھی یہاں مولانا نہیں کی ہے، فی اعیونہم نہیں ہے. عظم الخالق فی انفسہم، خدا ان کے دل و دماغ میں بہت بڑا ہے، عظیم ہے خدا. جب خدا عظیم ہو گیا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فصغر بما دونہ فی اعینہم، تو خدا کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان کی نگاہوں میں چھوٹی ہو گئی. دیکھیے کوئی چیز چھوٹی کیوں ہوتی ہے کسی کی نگاہ میں؟ دو تین یہ جو ہے مثالیں میں عرض کر رہا ہوں، اس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی. فرض یہ کہ دو بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک ماں باپ یہ جو ہے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک حالات میں پیدا ہوئے، شباہت ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی، ایک وقت میں پیدا ہوئے، دونوں بچوں کی پرورش الگ الگ کی گئی. ایک بچے کی پرورش کی گئی کہ اس ایسے دیہات میں جہاں کے اوپر نہ بجلی ہے، یعنی کوئی بھی زندگی کی جو ہے سہولت نہیں پائی جاتی، نہ پنکھا ہے، نہ ایئر کنڈیشن ہے، نہ فریج ہے، نہ اونچی بلڈنگیں ہیں، نہ گاڑیاں ہیں، نہ پارک ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرے بچے کی پرورش اس جگہ پہ ہوتی ہے، اس شہر میں ہوتی ہے، نیو یارک میں مثال کے طور پر یہ جو ہے نیو جرسی میں اس کی ہوئی پرورش، جہاں دنیا کی ساری سہولتیں موجود ہیں. جب یہ دونوں بچے سن بلوغ کو پہنچ جائیں، بڑے ہو جائیں، تو ان کو جو ہے ایک تیسرے شہر میں لے جائیں. فرض کیجئے کہ ان کو یہ جو ہے نیو جرسی سے اٹھا کر کے ہندوستان کے کسی چھوٹے شہر میں لے جائیے. کسی چھوٹے شہر میں اگر بچے کو جو ہے پہنچا دیجئے تو دونوں کے تاثرات یکساں نہیں ہوں گے. وہ بچہ جو دیہات میں پلا ہے جہاں کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں پائی جاتی ہے، وہ چھوٹے سے شہر میں جہاں فرض کیجئے کہ 24 گھنٹے میں 12 گھنٹہ یہ جو ہے لائٹ آتی ہے، یہ جو ہے بجلی آتی ہے، جہاں کے اوپر ایئر کنڈیشن تو نہیں لگا پنکھا چلتا رہتا ہے، مگر جہاں کے اوپر یہ جو ہے فریزر تو نہیں ہے، مگر ہاں ٹھنڈے پانی کا تھوڑا کچھ بندوبست ہے، انتظام ہے، وہ جو دیہات سے آیا ہے اسے دیکھ کے کہے گا ہم تو جنت میں آ گئے. جس نے کبھی پنکھے کی شکل نہیں دیکھی تھی، کبھی پنکھے کی ہوا جس کے بدن میں یہ جو ہے لگی نہیں تھی، جس نے کبھی یہ سہولتیں اسے شہر میں فراہم ہوئی ہیں، یہ اونچی اونچی عمارتیں جو وہ دیکھ رہا ہے، جھوپڑے میں رہنے والا آدمی شہر میں آنے کے بعد یہ تو کہتا نظر آتا ہے کہ کیا اچھی جگہ ہم آ گئے، ہم تو جنت میں آ گئے. نیو یارک سے یہ جو ہے نیو جرسی سے جس کو وہاں لے جایا گیا، وہ دیکھ کے کیا کہے گا؟ ہمیں کس جہنم میں آ گئے ہم؟ یہاں والے کیسے رہ رہے ہیں یہاں پر؟ یہاں والے یہ جو ہے جی کیسے رہے ہیں؟ ایک ہی جگہ پر ہے، دونوں کے تاثرات الگ الگ ہیں، یہ جو ہے نظریات الگ الگ ہیں. وہ چھوٹی جگہ سے بڑی جگہ پر آیا ہے، وہ اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ بڑا سمجھ رہا ہے. وہ بڑی جگہ سے اس جگہ پہ آئے جو اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے، اس کی نگاہ میں یہ جگہ چھوٹی ہے، معمولی ہے، ناقابل برداشت ہے، جبکہ اس کی نگاہ میں یہ چیز بہت اہم ہے. کیا وجہ ہے؟ جگہ تو ایک ہی ہے، کیوں اس کی نگاہ میں یہ چیز چھوٹی آ رہی ہے، اس کی نگاہ میں وہ چیز جو ہے وہ؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جس کی نگاہ میں چیز حقیر اور معمولی نظر آ رہی ہے، اس کا تعلق کسی یہ جو ہے بڑی جگہ سے. جب کسی جو ہے بڑی جگہ سے تعلق ہو جاتا ہے، اس کے بعد دوسری چیزیں چاہے بڑی کیوں نہ ہو چھوٹی نظر آنے لگتی ہیں. اور وہ دیہاتی جو آیا تھا، اس کا تعلق جو کہ چھوٹی جگہ سے تھا، اسے اس لیے اس کو یہ چیز یہ جو ہے بڑی نظر آ رہی ہے. دوسری مثال آپ کی خدمت میں، جس نے زندگی میں کبھی $100 نہیں دیکھا تھا، جس نے زندگی میں کبھی $100 نہیں دیکھا تھا، اگر اسے اچانک آپ $10,000 دے دیں، $1,00,000 اس کو دے دیں کہ $1,00,000 ہی آپ کے لیے، وہ جو کیفیت اس کی ہوگی حیران، باپ رے باپ، اتنی بڑی دولت، ہو سکتا ہے اس کا ہارٹ فیل ہو جائے، شاید یہ جو ہے برداشت نہ کر پائی اسے $1,00,000 کو،
لیکن کسی شخص کے پاس جو ہے کروڑوں ڈالر ہے، اگر اس کروڑوں ڈالر والے کو آپ $1,00,000 دے دیں گے، اس کی صحت پہ کوئی بہت زیادہ اثر نہیں پڑے گا، اس کی نگاہ میں $1,00,000 کچھ نہیں ہے، ڈالر تو وہی ڈالر ہے نا، وہی $1,00,000 ہے. جس نے $100 کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا وہ $1,00,000 دیکھ کر کے ممکن ہے بے ہوش ہو جائے، ممکن اس کا ہارٹ فیل ہو جائے، اکثر ہوا ہے بھی ہے، اچانک اتنی بڑی دولت اگر مل گئی اور جس کے جو کروڑوں میں کھیل رہا تھا اس کو $1,00,000 آپ لا کے دیتے ہیں، اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. کیوں، کیا وجہ ہے؟ ڈالر تو وہی ڈالر ہے، انسان تو وہی انسان ہے، بس فرق یہ ہے اس کا تعلق یہ جو ہے اونچی چیز سے تھا، اس کا تعلق اونچی چیز سے تھا، اور ان کا تعلق جو ہے، جو انسان دریا کے کنارے جس کا گھر ہے، ایک لیٹر پانی کی اس کی نگاہ میں کوئی قیمت ہوتی ہے؟ کوئی قیمت نہیں اس کی نگاہ میں. لیکن جو انسان صحرا میں رہتا ہے، ریگستان میں رہتا ہے، جہاں ایک ایک قطرے پانی کو لوگ ترستے ہیں، اسے اگر آپ ایک لیٹر پانی دے دیں تو ایک لیٹر پانی اس کی نگاہوں میں بہت حیثیت رکھتا ہے، اس کی نگاہوں میں بڑی قیمت ہے اس ایک لیٹر پانی کی. کیوں؟ اس لیے وہ ترسا ہوا ہے پانی کو، اور جو دریا کے کنارے ہے اس کی نگاہوں میں لیٹر پانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تین مثالیں میں نے آپ کو خدمت میں پیش کی، جس کا تعلق جو کبھی کسی بڑے سے جڑ جاتا ہے تو اس کی نگاہوں میں بقیہ چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، معمولی ہو جاتی ہیں، حقیر ہو جاتی ہیں. عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی عیونہم. صاحبان تقویٰ جو اللہ سے جڑ گئے ہیں، جنہوں نے اپنا تعلق اللہ سے قائم کر رکھا ہے، جن کی نگاہوں میں اللہ ہے، جن کی دلوں میں اللہ کی معرفت ہے، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں، جب وہ دنیا کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ چھوٹی نظر آتی ہیں. لیکن جنہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، جن سے اللہ کا تعلق نہیں ہے، ان کی نگاہوں میں دنیا کی نعمتوں کی بڑی قیمت ہوتی ہے، دنیا کے عہدوں کی بڑی قیمت ہے، کاروبار کی بڑی قیمت ہے، بزنس کی بڑی قیمت ہے. جی اگر ہم آج جاب پہ نہیں جائیں گے یا فلاں جگہ پر ہم نے فلاں کام نہ کیا اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، تو ہمیں جاب پہ جو ہے وہ فائر کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، وہ تھرا جاتے ہیں، وہ کانپ جاتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے لذت معرفت خدا کو محسوس ہی نہیں کیا ہے. یہ جو ہے بھکاری ہیں جنہوں نے کبھی $100 دیکھا ہی نہیں ہے. یہ وہ صحرا میں پانی کو ترسا ہوا ہے جس کی نگاہوں میں ایک لیٹر کی بڑی قیمت ہے. لیکن دریا کے پاس رہنے والے جو بحر معرفت الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی نگاہوں میں دنیا کے چند لیٹر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فصغر ما دونہ فی عیونہم، ان کی نگاہوں میں ما سوا اللہ سب چھوٹے ہو جاتے ہیں، سب حقیر ہو جاتے ہیں. وہ تو دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہتے، وہ دنیا سے لو لگا، دنیا کے کسی کام کو کرنا ہی نہیں چاہتے. اگر دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. اگر خدا کا حکم نہ ہوتا تو وہ کھانا کھاتے ہی نہیں، اگر خدا کا حکم نہ ہوتا تو وہ جو ہے بستر پہ جاتے ہی نہیں، سوتے ہی نہیں. تو خدا کا حکم ہے کہ جاؤ بستر پر. جو عظمت خالق سے آشنا نہیں ہے ان کو بستر سے زبردستی اٹھانا پڑتا ہے مسلح پر لانے کے لیے، اور جو عظمت خدا سے آشنا ہے ان کا معاملہ الٹا ہے نا، ان کو جو ہے مسلح سے پروردگار زبردستی اٹھا کر کے بستر پہ لے جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے خالق کو پہچان لیا ہے. اگر وہ جاب کرتے ہیں، اگر وہ کاروبار کرتے ہیں، کرتے حکم خدا ہے. اگر وہ سیاست میں آتے ہیں، اگر وہ اقتدار کو سنبھالتے ہیں، اگر وہ حکومت کی باغ دور سنبھالتے ہیں، اس لیے سنبھالتے کہ حکم خدا ہے. مولا کائنات نے کتنی خوبصورت تشریح کی ہے خطبہ یہ جو ہے شقشقیہ میں. مولا فرماتے ہیں اما والذی فلق الحبہ وبرأ النسمہ لولا حضور الحاضر وقیام الحجۃ وجود الناصر وما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقار علی قضۃ ظالم ولا صقب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها ولسقیت آخرها بکاس اولها. قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو یہ جو ہے شکافتہ کیا ہے، جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، اس ذات کی قسم، اگر یہ ساتھ دینے والوں کا ہجوم نہ ہوتا، اگر مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی ان لوگوں کی یہ جو ہے موجودگی سے، اور وہ عہد و پیمان نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لیا، وہ عہد و پیمان جو اللہ نے خدا شناس معرفت بحر معرفت الہی میں ڈوبے ہوئے علماء سے، جو اللہ نے عہد و پیمان لیا ہے. کیا عہد و پیمان دیا ہے اللہ نے علماء سے؟ اللہ یقار علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم، کہ وہ مظلوم کی یہ جو ہے بھکمری اور ظالم کی شکم پوری پر خاموش نہ بیٹھے، مسلح پر بیٹھے ہوئے تماشا نہ دیکھیں، ہاتھ میں فقط تسبیح نہ ہلائیں، اللہ ہو کرتے رہیں. اگر یہ عہد و پیمان اللہ نے نہ لیا ہوتا تمہیں خلافت کی تمہیں یہ جو ہے شدور خلافت کی محاب اس کے کاندھے پہ ڈال دیتا، اور اس کے آخر کو بھی اسی کاسے سے سیراب کرتا جو اول کو کیا تھا. شروع میں نہیں دیا تھا، علی خانہ نشین ہو گئے نا، میں ابھی بھی یہی کرتا. میں حکومت کا لالچی نہیں ہوں، میں نے حکومت کو حکومت کے لیے نہیں سنبھالا ہے. اقتدار میری نگاہ میں اقتدار نہیں ہے، حکومت میری نگاہ میں حکومت میری نگاہ میں اللہ کی معین کی ہوئی ذمہ داری ہے. ورنہ ہمیں حکومت سے کیا لینا دینا ہے، ہمیں دنیا کے اقتدار سے کیا لینا ہے، ہم تو ذات خدا میں مست ہیں. کروڑ پتی کے لیے ہزار دو ہزار ڈالر کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ دریا کے کنارے رہنے والے انسان کے لیے ایک گلاس دو گلاس پانی کی قیمت کیا ہے؟ یہ مثالیں بھی ناقص ہیں جو میں نے دی ہیں، چونکہ بحر معرفت الہی کی تو ہم یہ جو ہے مثال دے ہی نہیں سکتے، فقط بات کو ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے مثال دیا میں نے. میں نے اگر خدا کا حکم نہ ہوتا میں دنیا میں قدم ہی نہ رکھتا. اس کے بعد مولا کائنات دنیا کی یہ جو ہے مثال بیان کرتے ہیں، وَلَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ حَاضِهِ أَزْهَدُ عِنْدِي مِنْ عَقْفَتِ عَنْزٍ. تمہاری دنیا، دنیا کو یہ تمہاری دنیا ہے، کن لوگوں کی دنیا؟ جو خدا ناشناس ہیں. خدا شناسوں کی دنیا کہاں ہے؟ صاحبان تقویٰ دنیا کے چکر میں کب پڑتے ہیں؟ تمہاری یہ دنیا میری نگاہ میں بکری کی چھینک سے بھی کمتر ہے. کیا قیمت ہے بکری کی چھینک کی؟ کتنے میں آپ خریدیں گے؟ تیار ہیں کچھ پیسہ دینے کے لیے بکری کی چھینک کے لیے؟ نہیں تیار ہیں، ایک سنٹ بھی آپ دینے کو تیار نہیں ہوں گے. بکری کی چھینک ہماری نگاہوں میں نہ صرف یہ قیمتی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے نفرت انگیز ہے، اس سے دور بھاگتے ہیں نا. مولا فرماتے ہیں کہ جو حیثیت تمہاری نگاہ میں بکری کی چھینک کی ہے، میری نگاہ میں تمہاری دنیا کی قیمت اس سے بھی کمتر ہے، اس سے بھی زیادہ نفرت انگیز ہے یہ دنیا. اس کے باوجود اگر میں نے دنیا میں قدم رکھا ہے، دنیا کے معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے، دنیا کی حکومت کی باگڈور کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، اس لیے لیا ہے کہ اس نے کہا ہے. خدا کا حکم اگر نہ ہوتا تو ہم ہرگز یہاں نہ آتے. آج ہم جتنی بھی معصیت کرتے ہیں، جتنی بھی خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، جتنا اللہ کا یہ جو ہے گناہ کرتے ہیں، تقوی سے دوری کی ہماری بس ایک ہی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو اتنا عظیم نہیں مانا ہے، اس لیے مال دنیا ہمیں کھینچ لیتی ہے. لیکن جس دن ہماری نگاہوں میں اللہ کی عظمت کا سکہ بیٹھ جائے گا، جس دن ہماری نگاہوں میں خدا کی واقعی عظمت اپنے تمام یہ جو ہے جلووں کے ساتھ جلوہ فگن ہو جائے گی، جلوہ گر ہو جائے گی، یہ وہ زمانہ ہوگا جب ہم کبھی بھی دنیا کی خاطر، دنیا کی کسی عورت کی خاطر، دنیا کے کسی منصب کے خاطر، دولت کی خاطر، جاب کی خاطر، عزت و آبرو کی خاطر، حتیٰ کبھی کبھی ہم دن کا سودا کر لیتے کہ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، برداشت نہیں کرواتے ہیں. فلاں جگہ پہ جائیں گے اگر داڑھی رکھ کے جائیں گے تو ہمارا یہ جو ہے مذاق اڑایا. آج بہت سارے بچے بہت سارے کپڑا پہننے سے بھاگتے ہیں کہ ہم کو یہ جو ہے وہ ٹیرورسٹ کہا جائے گا، داڑھی اگر رکھ لیں گے تو ہم کو جو ہے وہ ٹیرورسٹ کہا جائے گا. جو اللہ والے کہنے کہو، ہمیں تمہارے کہنے کی کیا پرواہ ہے؟ ہم تمہارے طرف دیکھتے نہیں ہیں، ہم ہم تمہاری باتوں کو سنتے بھی نہیں، ہمارا کان تو صرف خدا کے کلمات کو سننے کے لیے ہے، ہم تو کان بھی نہیں دھرتے تمہاری طرف، تمہیں ہم اہمیت بھی نہیں دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم اس مرحلے پر نہیں پہنچ سکے ہیں، نہ پہنچنے کی وجہ سے، اگر اس مرحلے پر پہنچ جائیں تو دنیا ہماری نگاہ میں وہی بنے گی جو مولا کی نگاہ میں تھی۔ مولا فرماتے واللہ لدنیاکم ہادھی احون عندی من عراق خنزیر فی ید مجزوم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، تمہاری یہ دنیا، پھر ان دنیا کو عجیب ہے، ہر جگہ مولا جو ہے دنیا کو اپنے سے جوڑ ہی نہیں رہے ہیں، یہ تمہاری دنیا، ان دنیا کو ہاتھی، تمہاری یہ دنیا میری نگاہوں میں اس سور کی اس ہڈی سے بھی کمتر ہے جو کوڑھی کے ہاتھ میں ہو۔ اول تو سور کی ہڈی ہی ایک یہ جو ہے مسلمان کے لیے قابل تنفر ہے، نفرت انگیز ہے، اور وہ بھی وہ ہڈی جو کوڑھی کے ہاتھ میں ہو۔ یہ کون سی دنیا؟ وہ دنیا جو خدا کے مقابلے میں آ جائے، دنیا کو تمہاری والی دنیا، وہ دنیا نہیں جس دنیا کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہماری ہے، جو ڈیوٹی ہماری قرار پائی، اس دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ دنیا میں بال بچے ہمارے ساتھ ہیں، ہماری یہ جو ہے ذمہ داری ہے، خدا نے ان کا نانفقہ ہم پر واجب کیا ہے نا، ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ہم اگر جاب پہ جاتے ہیں، کاروبار پہ جاتے ہیں، مطلب پہ جاتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں، تو اگر اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ نے ان کی ذمہ داری ہمیں سونپی ہے، اگر اس لیے جاتے ہیں کہ یہ بدن اللہ کی امانت ہے، اور اللہ نے بدن کو ایسا بنایا ہے جسے کھانے کی ضرورت ہے، اس بدن کو کپڑے کی ضرورت ہے، اس بدن کو سردی گرمی سے محفوظ کرنے کے لیے ایک چھت کی ضرورت ہے، چونکہ یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت کی حفاظت کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے، لہذا ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں۔ تو پیسہ کس لیے کما رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے معین کی ہوئی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے۔ پیسہ کیوں کما رہے ہیں؟ اللہ کی امانت کی حفاظت کے لیے۔ اب مارکیٹ میں آیا مالو، پیسہ کمانے کے لیے اللہ کے فلاں حکم کی نافرمانی کرنی پڑے گی، تو کریں گے؟ انہیں کریں گے، کیونکہ ہم اپنے لیے تو مارکیٹ میں آئے ہی نہیں ہیں۔ بھائی اپنے لیے اگر مارکیٹ میں آئے ہوتے تو پھر سوچ سکتے تھے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں؟ ہم اپنے تو مارکیٹ میں آئے ہی نہیں، ہم تو آئے ہیں اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے۔ تو اللہ کی ذمہ داری کو ہم اللہ کی نافرمانی کے ذریعے پورا نہیں نہ کریں گے۔ ہم کیوں آئے تھے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کام تو نہیں نہ کریں گے، اس سے اللہ ناراض ہو جائے تو ہمارے مقصد کے خلاف ہو جائے گا۔ ہم اگر اپنے کو خوش کرنے آئے ہوتے مارکیٹ میں، بیوی بچوں کو خوش کرنے آئے ہوتے مارکیٹ میں، باس کو خوش جو ہے خوش کرنے مارکیٹ میں آئے ہوتے، تو یقیناً اللہ کو ناراض کر سکتے تھے۔ ہم تو آئے ہی ہیں مارکیٹ میں، آفس میں آئے ہی ہیں، جاب پر آئے ہیں، آفس میں کاہے کے لیے آئے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو کبھی وہ کام نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ مولا کائنات اسی تصور کو نہج البلاغہ میں جو داستان جناب عقیل میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، پہلے بھائی سے اچھا برتاؤ کس لیے کرنا ہوتا؟ اللہ کے حکم سے۔ لیکن اگر بھائی کا سے اچھا برتاؤ سبب یہ بنے کہ اللہ ناراض ہو جائے تو کبھی نہیں کریں گے۔ بعض دفعہ لوگ میں کیسے ممکن تھا کہ علی جو ہے اپنے بڑے بھائی کو 3 کلو گیہوں نہ دیں گے؟ یہ بڑے بھائی کا احترام کہاں سے آیا؟ حکم خدا کی بنا پر۔ بڑے بھائی کا احترام، ماں باپ کا احترام کیوں ہے؟ خدا کا حکم ہے نا، اسی لیے تو کر رہے ہیں۔ لیکن بڑا بھائی اپنے احترام کے سلسلے میں یا اپنی امداد کے لیے ہم سے وہ چاہ رہا ہے جس سے خدا ناراض ہے تو کبھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ جب عقیل آتے ہیں مانگنے کے، میں قصہ یہ جو ہے پیش کر چکا ہوں، دوبارہ اس کو یہاں پاس نہیں کروں گا۔ مولا کائنات تیار نہیں ہوتے ہیں نہج البلاغہ میں جس خطبے میں مولا کائنات نے تفصیل بیان کی ہے، تو عقیل کا ماجرا بیان کرنے کے بعد ایک واقعہ اور بیان کرتے ہیں مولا۔ مولا فرماتے ہیں کہ عقیل کے ماجرا سے بھی زیادہ تعجب خیز اور دلچسپ وہ موقع ہے، عجب من ذلک طارق ترقنا بملفوفة فی وعائها ومعجونة شلقها کأنما عجنت بریق حیت او قیئر. دیکھیے جب کوئی چیز, یہی دنیا کا کمال, یہی دنیا کی دولت, یہ دنیا کی نعمتیں, دنیا کی لذتیں جب حکم خدا سے ٹکرانے لگتی ہیں تو مومن کی نگاہ میں کتنی نفرت انگیز ہو جاتی ہیں. دیکھیں دنیا میں ہم وہی چیزیں حاصل کرتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں, خراب چیزیں تو کبھی حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں. فرض کیجیے کہ دو جاب آپ کو مل رہی ہے, ایک جگہ کے اوپر $1,00,000 کی یہ جو ہے سیلری ہے سال کی, اور ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ 2,00,000 والی, کبھی 1,00,000 والی کے چکر میں جاتے ہیں. اگر آپ کو آپشن دے دیے دونوں حلال دونوں جائز, آپشن آپ کے پاس, کون سی آپ اپنائیں گے, 1,00,000 والی ہے یہ جو ہے 2,00,000 والی, تو یقیناً 2,00,000 والی اپنائیں گے, 1,00,000 والے نہیں اپنائیں گے. ہمیشہ انسان یہ جو ہے برتر کی طرف جاتا ہے کہ کمتر کی طرف, جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو چیز بری لگتی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اگر وہ چیزیں جو خدا کے حکم سے ٹکرا رہی ہیں اگر وہ ہماری نگاہوں میں ناپسندیدہ بن جائیں تو ہم کبھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. مولا فرماتے ہیں کہ سیدہ عجب واقعات, ایک رات میں ایک شخص آیا, اس نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا. جب جا کر کے ہمیں دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, خاندی اور خانپوش ہے, اس کے اندر ایک معجون ہے, حلوہ ہے, اگرچہ وہ حلوہ شہد سے بنا, یہ جو ہے بوجھا گیا تھا, شہد سے بنا ہوا بہت ہی مزیدار حلوہ تھا, لیکن مولا کائنات کی بھاپ گئے کہ یہ حلوہ جو ہے وہ خدا کی نافرمانی کے لیے لایا گیا ہے. جو زمانے کا واقعہ ہے جب مولا خلافت میں تھے, حکومت میں تھے, مولا ظاہری خلافت اور حکومت مولا کے ہاتھ میں تھی, یہ جو رشوت کے طور پر لے کر کے شخص لایا تھا, قیس ابن اشعث لے کر کے آیا ہے جو کہ یہ جو ہے منافق ہے اور مولا کے یہ جو ہے دشمنوں میں تھے. مولا جانتے ہیں یوں تو کسی محبت میں لے کر تو آیا نہیں ہوگا. جب میں نے اس کو دیکھا, اس حلوے کو دیکھا, تو مجھے ایسا لگا کہ یہ حلوہ شہد میں نہیں گوندھا گیا ہے, سانپ کے تھوک سے بلکہ سانپ کی قے سے گوندھا گیا ہے. کتنا ہی اچھی چیز ہو, اگر سانپ کے قے سے حلوہ بنا کے لائے ہم میں کوئی کھائے گا, رغبت ہوگی, شوق ہوگا کھانے کا, ہرگز نہیں کھائیں گے. اتنی ناپسندیدہ چیز, اتنا نفرت انگیز وہ حلوہ ہو گیا تھا. بولا فرماتے ہیں ہمارے لیے کانما اجنت بریق حیت او قیہا, کہ گویا اسے سانپ کے تھوک میں یا اس کی قے میں گوندھا گیا. نفرت مولا کو, اب مولا اسے پوچھتے ہیں کہ فقلتو, میں نے اس سے کہا اصلتن ام زکاتن ام صدقہ, جو تم لے کے آئے ہو تین چیزیں ہو سکتی ہیں, یا ہم نے کوئی تمہارا کوئی کام کیا ہے اس کام کی یہ اجرت ہے, اس کام کا کوئی کام ہم سے یہ تم یہ جو ہے وہ لینا چاہتے ہو اس کی اجرت. مولا حاکم ہے, مولا کو یہ جو بیت المال سے جو کچھ لینا ہے وہاں سے ان کو ملتی ہے تنخواہ, اس کام کے بدلے میں عوام سے تو کچھ مولا کو لینا نہیں ہے. اگر یہ صلہ ہے, یعنی کوئی ناجائز کام کروانا چاہ رہے ہیں, تو گویا یوں کہہ لوں کہ یہ جو ہے رشوت ہے یا زکات ہے یا صدقہ ہے. وذالک محرم علی اہل البیت, رشوت تو تم کہو گی کہ ہاں یہ جو ہے یہ جو ہے رشوت ہے. اگر زکات ہے تو ہم اہل بیت پر زکات بھی حرام ہے, اگر صدقہ ہے تو ہم اہل بیت پر صدقہ بھی حرام ہے. فقال لا ذا ولا ذک, نہیں ایک چوتھی چیز بھی تو ہو سکتی ہے, نہ یہ صدقہ ہے نہ یہ زکات ہے نہ یہ لیکنہا ہدیہ گفٹ ہے, چوتھی چیز بھی تو ہو سکتی ہے, ایک چیز یا یہ جو ہے رشوت یا صدقہ یا زکات, اس کے بجائے چوتھی چیز بھی ہے, وہ کیا ہے, یہ جو ہے گفٹ ہے. آج گفٹ کے نام کے اوپر رشوت کا بازار گرم ہے, لیکن مومن ہوشیار ہوتا ہے, بصیرت ہوتی ہے مومن کے پاس, تقوی کی خاصیت یہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اے صاحبان ایمان اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں پرکھ دے دے گا حق اور باطل کو سمجھنے کی, دھوکہ کبھی نہیں کھاؤ گے تم. المؤمنوں کا یس، مومن بیوقوف نہیں ہوتا. المؤمن لا یلدغ من جحر مرتین، مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ ڈسا نہیں جاتا. تم ہدیہ لے کر کے آئے ہو، گفٹ کون؟ اشعث بن قیس منافق دشمن علی کے پاس، مالک اشتر لے کے آتے تو ہدیہ مانا جا سکتا تھا، محمد ابن ابی بکر لے کر کے آتے تو ہدیے کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا، عمار یاسر لے کر کے آتے تو ہدیے کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا. دشمن ہدیہ لے کر کے آئے گا؟ عجب ہے. مولا کا چھوٹا سا جملہ جو ہے درد سے قیامت تک آنے، اکثر ہم لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اکثر ہم لوگ دشمنوں کے فریب میں آ جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں. کتنے افراد ہیں دھوکہ کھا گئے، دشمن نے ہنس کے ایک بات کہہ دی، نرم لہجے میں ایک بات کہ ہم سمجھے بیٹے کہ ہمارا دوست ہو گیا. تمہارا دوست نہیں ہو سکتا ہے. لن یرضى عنک الیہود والنصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہود و نصارہ تمہارے ہرگز ہرگز دوست نہیں بن سکتے اس وقت تک جب تک تم ان کے پکے غلام نہ بن جاؤ، ان کے اشاروں پہ چلنے لگو. تم یہ چاہو کہ تم خدا کے اشارے پہ چلو، یہ تمہارے دوست بن جائیں گے، تمہارے ساتھی بن جائیں گے. بھول ہے، یہ مسکرا کر کے آپ کو گفٹ دے رہے ہیں، فلاں جگہ آپ کو دعوت دے دیا، فلاں افطار پارٹی میں آپ کو جو ہے بلا لیے، افطار رکھ دیا آپ کے لیے، آپ خوش ہو جاتے ہیں. واہ 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 واہ، دیکھا کتنا اسلام کا خیال رکھتے ہیں. یہ اسلام کا خیال نہیں ہے، وہی اشعث ابن قیس والا ہدیہ ہے. لیکنہا ہدیۃن، اس نے جب کہا مولا کہتے فقلتو حبلت کل قبول عن دین اللہ اتیتنی لتخدعنی، رونے والیاں تجھ پر ماتم کریں، تم مر جائے تیرے پر ماتم کریں رونے والیاں بیٹھ کر کے، تو دین خدا کے راستے سے مجھے دھوکہ دینے آیا ہے. کیونکہ ہدیہ، ہدیے کو یہ جو ہے رد نہیں کیا جاتا، اسلام کا قانون ہے نا، ہدیہ دینا جو ہے مستحب ہے، ثواب ہے، اور ہدیے کو قبول کرنا بھی ضروری ہے. حتیٰ یہاں تک کہ اگر آپ مستحب بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، کوئی انسان ہدیہ کھانے کی شکل میں پیش کرتا کو دعوت دیتا ہے، تو اس کی دعوت کو نہ ٹھکرائیں، مستحب بھی روزہ توڑ دیں. اللہ آپ کو روزے کا بھی ثواب دے گا اور کھانے کا بھی ثواب دے گا، مومن کی دعا، مومن کی دعوت کو قبول کرنے کا ثواب دے گا. تو گفٹ دینا اسلام کے اندر تو حدو تہا بہو، گفٹ ایک دوسرے کو دو، اس سے محبت بڑھتی ہے. تو گفٹ ہدیہ دین خدا میں ہے. مولا فرماتا عن دین اللہ، تو اللہ کے دین کے ذریعے سے آیا ہے مجھے دھوکہ دینے کی، اتیتنی لتخدعنی، میں رشوت اور ہدیے کے فرق کو اچھی طرح سمجھتا ہوں. انقلاب اسلامی ایران جس وقت آیا ہے، اس کے فوراً بعد چند ایک مہینے کے بعد آیت اللہ ہے یہ جو ہے منتظری کے گھر میں ایک صاحب نے قالین لا کے دے دیا گفٹ، ان کے بڑے بیٹے شہید محمد منتظری گھر میں جب وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ گھر میں کارپٹ بچھا ہوا ہے، اچھا تھا خوبصورت سا قالین، دری عام طور سے ان کے یہاں ہوا کرتی تھی، بچھی رہتی تھی، بہت تھی ان کی زندگی، سیمپل زندگی تھی، وہ سادہ لائف تھی. کہلے بابا یہ کہاں سے آیا؟ کہا وہ فلاں صاحب نے گفٹ بھیجا ہے. ذہانت دیکھیے دونوں کی، گفٹ بھیجا ہے فلاں صاحب نے. کہا گفٹ ان صاحب نے بھیجا؟ اب جب ہم پاور میں آ گئے ہیں، اقتدار میں آ گئے ہیں، انہیں اس وقت گفٹ دینا نہ سوجھا جب ہم قید خانے کے اندر پڑے تھے اور ہماری ماں بہنیں ایک لقمے نان کے لیے ترس رہی تھی، جب ہمارے گھر میں فاقہ ہو رہا تھا، اس وقت ان کو گفٹ دینا نہیں سوجھا کہ چلو ایک کلو آٹا ہی بھیج دیں ان کے گھر میں، قالین نہ صحیح. آج جب انقلاب کامیاب ہو گیا ہے، ہم حکومت میں آ گئے ہیں، ہم پاور میں ہیں، ہم صاحب اقتدار ہو گئے ہیں، تو اب انہیں یاد آیا کہ گفٹ دینا مسلمان کو مستحب ہے، ثواب رکھتا ہے ہدیہ دینا. آپ نے نہیں سوچا کہ یہ گفٹ ہے یا رشوت؟ آپ نے احتمال نہیں دیا یہ ہدیہ ہے؟ کیونکہ ماضی ان کا معلوم ہے نا، ماضی میں کبھی انہوں نے پوچھا ہمیں. آج حکومت مل جانے کے بعد فوراً اس کو لپٹوا کر کے واپس کرا دیجیے ان کو. یہ درس وہی دے دیا ہے قیس ابن اشعث ابن قیس. تم ہمیں ہدیہ دو گے؟ تمہاری پوری زندگی ہمارے دشمنی میں گزری ہے، ہم تمہیں اچھی طرح سے پہچانتے ہیں. عن دین اللہ اتیتنی لتخدعنی اب اختبتون انت अमजू जिन्नतीन अमतचोर, तू पागल हो गया है, तुझ पर जिन्नात सवार हो गया है, ये जो है हिजियान पक रहा है, तू कह क्या रहा है? क्योंकि अक्ल होश में भी बातें नहीं हो सकती हैं, तू और हमें हदिया देगा, गिफ्ट देगा, इतना कीमती हलवा, इतना मजेदार हलवा, इतना लज्जतदार हलवा जो शहद में गूंदा गया था, लेकिन चूंकि वह हलवा खुदा से के हुक्म से टकरा रहा था, लिहाजा मौला की निगाहों में नफरत अंगेज चीज बन गई है। अज़म अल खालिकु फी अनफुसिहिम फसगुरा मा दूनहु फी आयुनिहिम, अल्लाह इतना अजीम है उनकी निगाहों में कि हर वो चीज जो खुदा के मुकाबले में आ जाए वो हकीर है, हर वो चीज जो खुदा की निगाह मुकाबले में आ जाए वो पस्त है। उसके बाद मौला ने उसी से कहा है, वल्लाह, जिसको मैं पेश कर चुका हूं पहले ना, वल्लाह लउतीतु लकालिम सबअ बिमा तहत अफलाकहा अला अन उसी अल्लाह फी नमलतिन अस्लबहा जिल्बा शईरतिन फी फमहा मा फअलतुहु, खुदा की कसम अगर मुझे पूरी कायनात दे दी जाए, सिर्फ इतना मुझसे कहा जाए, अल्लाह की इतनी नाफरमानी कर लो कि जो चींटी के मुंह में जौ का छिलका है उसे छीन लो, मैं नहीं करूंगा। क्योंकि यह बहस नहीं है कि गुनाह कितना छोटा है, बहस यह कि किसका गुनाह हो रहा है, किसकी नाफरमानी हो रही है, अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, अल्लाह की, अल्लाह हमारी निगाहों में इतना अजीम है कि पूरी कायनात की नेमतें भी उसके मुकाबले में हकीर है, इतनी जर्रा बराबर भी हम अल्लाह की नाफरमानी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। क्योंकि तकवे की खासियत ही यही है ना, जब इंसान के पास तकवा आ जाए तो अज़म अल खालिकु फी अनफुसिहिम फसगुरा मा दूनहु फी आयुनिहिम। उसके बाद मौला उससे खिताब फरमाते हैं, इन्ना दुनिया कुम हाज़िही, दो ताबीरें अब तक आ चुकी ना, एक दफा मौला कहे तुम्हारी दुनिया मेरी निगाहों में बकरी की छींक से भी कमतर, तुम्हारी दुनिया मेरी निगाहों में उस सुअर की उस हड्डी से भी ज्यादा ये जो है नफरत अंगेज तर है जो कोढ़ी के हाथ में हो। अब तीसरी ताबीर जो है वो ये जो है दुनिया के बारे में, अलबत्ता फिर कर अल्लाह वाली दुनिया नहीं, दुनिया को वो दुनिया जो गुनाहों के जरिए हासिल हो, वो दुनिया जो मासियत के जरिए हासिल हो, वो दुनिया जो अल्लाह की नाफरमानी के जरिए हासिल हो। व इन्ना दुनिया कुम इंदी लअहवनो मिन वरकतिन फी फमे जरादतिन तक़ज़मुहा, बेशक तुम्हारी ये दुनिया मेरी निगाह में उस छिलके से भी पस्तर है जिसे टिड्डी ने अपने मुंह में चबा करके थूक दिया। एक पत्ती की कीमत ही क्या होगी, पत्ती जिसे टिड्डी ने खूब चबा दिया, किसी मसरफ की नहीं रहेगी ना, किसी काम की नहीं रही, किसी कोई कीमत नहीं है। मौला फरमाते तुम्हारी ये दुनिया मेरी निगाह में उस चबी हुई पत्ती से भी पस्तर है जिसे टिड्डी ने चबा करके फेंक दिया हो। माल अलीयिन वल नईमिन यफना, अली का उस नेमत से क्या ताल्लुक है जो फना हो जाने वाली, वलज्जतिन ला तबका, अली को उस लज्जत से क्या सरोकार है जो बाकी रहने वाली नहीं है। कितने ही टेस्टी खाना खा लें, ये लज्जत कितनी देर की होती है, कितनी देर की होती है, कभी खाना खा के उठे हैं ना, तीन चार पांच चीज खा के उठे हैं वहां से, किसी की जो है लज्जत बाकी रह गई है, वहां से यहां आते आते खत्म हो गई। इस लज्जत की खातिर में अपने को हराम में डालेंगे, फला जगह पहुंचे भाई दाल खाते खाते तबीयत थक गई है, गोश्त खाने को जबान थड़प रही है, हराम गोश्त है, ये मजा तो कितनी देर के लिए मजा आएगा, दाल का और गोश्त का फर्क कितनी देर का होता है मुझे बताइए, कितनी देर का है। माल अलीन वल नईम यफना वल लज्जत ला तबका, अली को नेमतों से क्या सरोकार जो फना हो जाने वाली हैं, उस लज्जत से अली का क्या रिश्ता है जो बाकी रहने वाली है। صاحب تقویٰ کا تصور یہ ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علی کو وہ لذت مناجات پروردگار حاصل ہے. اس لذت کے مقابلے میں اس لذت کا کیا ہے؟ عرض کیا نا کہ جو یہ جو ہے دریا کے کنارے رہتا ہے اس کے لیے ایک لیٹر پانی کی کیا حیثیت ہے؟ آپ اس کو لائیں گے جی میں آپ کو ایک لیٹر پانی دے رہا ہوں تاکہ آپ میرا یہ کام کر لیجیے. تو بک یہاں سے لیٹر پانی ہے میں دے رہے ہیں, لیکن صحرا میں رہنے والا جو پانی کو ترس رہا ہے اس کے لیے ایک لیٹر پانی بہت ہوتا ہے. جو ارب پتی ہے اس کے لیے ہزار دس ہزار لاکھ کی کیا قیمت ہوتی ہے, لیکن جس نے کہیں $100 بھی نہیں دیکھا ہے. جو یہ جو ہے بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں جہاں ساری سہولتیں فراہم ہیں, ان کو گیا کسی معمولی شہر میں ان کا دم گھٹنے لگے گا یہاں کہاں چلے ہیں. ہاں وہ دیہاتی جس نے کبھی سہولت دیکھا نہیں ہے وہ تو اپنے ہوش و حواس کو بیٹھے گا, گم ہو جائے گا اس کے اندر. ہوتا ہے نا, آج اگر ہندوستان سے پاکستان سے کسی کو لا کر کے امریکہ کے کسی معمولی شہر میں بھی چھوڑ دیجیے بڑا خوش ہو جاتا ہے, بڑا خوش ہو جاتا ہے امریکہ آ گئے, امریکہ آ گئے. ایک امریکی کو لے جا کر کے آپ دلی یا یہ جو ہے بمبئی میں بھی چھوڑ دیجیے, اتنی ساری سہولتیں فیسلٹیز وہاں. میں کہا ہم یہاں آ گئے, یہ بھی کوئی یہ جو ہے رہنے کی جگہ ہے نا؟ جو لوگ جاتے ہیں یہاں سے فوراً وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس لیے کہ ہمارا سارا معیار زندگی یہ جو ہے مادی ہے نا, سارا معیار زندگی یہ جو ہے مادی ہے. چونکہ مولا کا رابطہ ایک صاحب تقویٰ کا رابطہ, مولا نے جو اوصاف بیان کیے ایک متقی کا رابطہ چونکہ بحر معرفت الہی سے یہ جو ہے متصل ہے, وہاں سے اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے. دنیا کی یہ ساری نعمتیں اس کی نگاہوں میں انتہائی حقیر ہو جاتی ہے. اگر خدا کی معرفت حاصل ہو جائے تو خالق عظیم اور خالق کے سوا ہر چیز جو ہے وہ پست ہو جاتی ہے. اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے, اگر واقعا ہم یقین اس بات پر رکھ لیں, قرآن کی آیت ہے خدا فرماتا ہے ان من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم. دنیا میں جو بھی نعمت ہے, لذت ہو چاہے کھانے کی لذت, اقتدار, محبوبیت, عہدہ, شہرت, منصب, یہ جتنی بھی نعمتیں تم سمجھ رہے ہو نا, یہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں اس کے مقابلے میں ایک ذرہ ہے, یہ خزانہ ہمارے پاس ہے. اس خزانے میں سے ہمیں تھوڑا سا دنیا میں نازل کر دیا. تمہیں کھانا بہت اچھا لگتا ہے, تمہیں یہ جو ہے گوشت بہت اچھا لگتا ہے, حرام حلال کی تم پرواہ کرنے کو تیار نہیں ہو. یاد رکھو یہاں تھوڑا سا ملے گا, اگر یہاں کھا لیا پھر وہاں نہیں ملے گا. اور اگر تم نے اسے ہماری خاطر چھوڑ دیا, ہمارے پاس تو لذتوں کا خزانہ ہے. تم پیسہ کمانا چاہتے ہو, پیسے کی خاطر اگر تم ہماری تعلیمات کو پسے پش ڈال دینا چاہتے تو یاد رکھو تمہیں تھوڑا سا تھوڑی سی دولت تم حاصل کر لو گے, پھر اکثر دولت سے تم یہ جو ہے محروم ہو جاؤ گے. تمام لذتوں کا, تمام نعمتوں کا خزانہ اللہ کے پاس ہے, اس نے ذرا سا اوپر سے یہاں نیچے نازل کر دیا ہے. اگر اس بات پہ یقین ہو جائے, معلوم ہو جائے کہ $10 یہاں رکھا ہوا ہے, جن صاحب نے رکھا ہے ان کے پاس کھربوں ڈالر ہیں, اتنے ہیں جس کی حد بھی نہیں معین ہے. یہاں کیمرہ لگا ہوا, اگر یہ $10 ہم نے اڑا لیا اس کے بعد کچھ نہیں ملے گا, اور اگر ہم نے یہاں اس کو ہاتھ نہ لگایا تو اپنے خزانے میں سے اتنا ہمیں دے دیں گے کہ ہم اٹھا بھی نہ سکیں گے. کبھی اٹھائیں گے اس کو, اس $10 کو بھی ہاتھ لگائیں گے؟ کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے. اگر ایک انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے, دل میں یہ بات اتر جائے گی آیت ان من شیء الا عندنا خزائنہ, دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں سب کا خزانہ ہمارے پاس ہے. خزانہ ایک حکومت کے پاس خزانہ ہوتا ہے, ہم لوگوں کے جیب میں چند ہزار یہ جو ہے ڈالر ہوتے ہیں. ان من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم, ایک معینہ مقدار میں ہم نے اس میں سے یہاں نازل کیا ہے. جتنی بھی چیزوں کو آپ نعمت سمجھ سکتے ہیں, ہر طرح کی لذت، جو بھی لذت آپ تصور کر سکتے ہیں اس کا صرف ایک نمونہ یہاں آیا ہے، سیمپل. اصل تو وہاں رکھی، آپ سیمپل ہی پہ خوش ہو گئے، سیمپل ہی پہ خوش ہو گئے. تو یہ ساری وجہ یہی ہے، اگر ہم یہ مان لیں کہ دل اگر اللہ کی جو ہے جائیگاہ بن جائے، دل اگر اللہ کی جائیگاہ بن جائے تو پھر اس کے اندر ماں سوا اللہ نہیں آ سکتا، اور اگر دل میں ماں سوا اللہ آ گیا تو اس گھر میں اللہ نہیں آ سکتا. جس گھر میں کتے آ جائیں وہاں فرشتے نہیں آتے تو خدا کیا آئے گا؟ دل اگر آلودہ ہے، دل اگر گندا ہے، دل اگر معصیتوں سے، گناہوں سے آلودہ کر چکے ہیں، وہ کبھی بھی عرش رحمان بننے کے قابل نہیں ہے. عرش رحمان وہ دل بنتا ہے جو پاکیزہ دل ہو. کون ایسا انسان ہے جو معمولی سی چیز کو لے لے اور بڑی چیز کو چھوڑ دے؟ ابھی عرض کیا میں نے نا، اگر آپ کو دو جاب ملے، $1,00,000 والی، $2,00,000، جبکہ یہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے اس میں، اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن اگر آپ سے کہا جائے ایک جگہ کے اوپر $10 ملے گا، ایک جگہ پر $1,00,000 ملے گا، پھر تو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا. وہ $1,00,000 والے $2,00,000 والے تو شاید سوچیں کہ اسے لیں کہ اسے لیں، لیکن $10 اور $1,00,000، وہاں تو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دل کو ہم شیطان کا گھر بنانا چاہتے ہیں، اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں. اگر یہی چیز انسان کے اندر آ جائے تو معرفت جب انسان کے دل میں آ جائے گی خدا کی، تو معرفت کے نتیجے میں دیکھیے محبت خدا سے پیدا کس طرح سے ہوتی ہے. پرسوں میں نے عرض کیا تھا معرفت، یہ معرفت کا لازمہ ہے محبت، البتہ اگر صاحب کمال کی معرفت. اگر عیبدار چیزوں کی معرفت ہوگی تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ جو ہے نفرت پیدا ہوگی. شیطان کی معرفت، شیطان سے انسان کے اندر یہ جو ہے نفرت پیدا کر دیتا ہے. لیکن جب اللہ کی معرفت ہوگی تو اللہ کی معرفت انسان کے اندر عشق پیدا کر دیتا ہے، محبت پیدا کر دیتا ہے. معرفت کے نتیجے میں عشق، اور جہاں عشق آ جاتا ہے وہاں پر قربانی کا جذبہ بھی آ جاتا ہے. ہر انسان اپنے معشوق کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. ایک واقعہ نقل کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں کیونکہ وقت پورا ہو چکا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے نا، بہت پیسہ تھا جناب ابراہیم کے پاس، بڑے مالدار تھے حضرت ابراہیم. ایک دفعہ ہوا کہ دیکھے کتنا یہ اللہ والے ہیں، کتنا عشق ہے خدا کا ان کے دل میں. فرشتے آئے زمین پر انسان کی شکل میں امتحان لینے کے لیے. ابراہیم کے قریب جانواز بچھا کر کے بیٹھ گئے اور فرشتے نے بڑی خوش الحانی کے ساتھ کہنا شروع کیا، سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح. جیسے ابراہیم کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، ابراہیم نے کیا دیکھا، ابراہیم نے کیا سنا؟ ابراہیم نے سنا کہ کوئی میرے محبوب کا نام لے رہا ہے. کون ہے یہ آواز؟ تو بہت مانوس آواز ہے، یہ کلمات تو بڑے مانوس کلمات ہیں. آئے جناب ابراہیم اس کے پاس، آنے کے بعد کہا دیکھو ہمیں تمہارا نغمہ بڑا اچھا لگا، ہم تمہیں اپنی آدھی دولت یہ دیتے ہیں، اور اگر ایک دفعہ پھر تم کہہ دو سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح تو بقیہ دولت بھی تمہیں دے دوں گا. معرفت سے عشق پیدا ہوتا ہے، عشق سے ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. معرفت کا نتیجہ محبت، محبت کا نتیجہ ایثار. آج اگر خدا کی محبت ہمارے دل میں آ جائے تو یقیناً ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت بھی پیدا ہو جائے گی. جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی اس کی خاطر ہم دنیا کی بہت ساری نعمتوں کو قربان کر سکیں گے. ہمارے لیے کوئی یہ جو ہے مشکل نہیں ہوگا پھر نعمتوں کو قربان کر دینا. امام حسین نے اگر کربلا کے میدان میں بہت کچھ قربان کر دیا. عجیب ہے، روایتیں جو ملتی ہیں کربلا کے سلسلے میں کہ جیسے جیسے جو ہے مصیبتیں امام حسین پر بڑھتی جاتی تھی ویسے ویسے آپ کا چہرہ کھلتا جا رہا تھا. حبیب ابن مظاہر کی شہادت ہوئی، حسین کا چہرہ کھل گیا. اون محمد کا جنازہ اٹھا کر کے لائے، چہرہ اور کھل گیا. قاسم کا جنازہ، یتیم بھتیجے کا پامال جنازہ لا کر کے بیوہ بھاوج کے سامنے رکھ دیا اور چہرہ کھل گیا. عباس کے بازو کٹے اور چہرہ کھل گیا، علی اکبر کے سینے پر جو ہے نیزہ لگا اور چہرہ کھل گیا، علی اصغر کے گلے پر تیر لگا اور چہرہ کھل گیا حسین. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ معرفت سے عشق اور عشق سے قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. عشق خدا میں حسین ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے. خدا یا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، تجھے حسین کے قربانیوں کا واسطہ ہے کہ بارے لہا ہمیں بھی تو وہ صلاحیت عطا کر دے کہ ہم عشق خدا میں، محبت خدا میں ان تمام دنیاوی نعمتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو اللہ کی اطاعت سے ٹکراتی ہیں، جس کا لازمہ اللہ کی نافرمانی ہے. بارے لہا تو ہمارے اندر وہ دولت تقویٰ پیدا کر دے کہ اللہ ہماری نگاہوں میں اتنا عظیم بن جائے کہ دنیا کی ساری دولت ہماری نگاہوں میں حقیر بن جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درخواست ایک سورہ فاتحہ کی. مرحومین بدر جہاں نقوی بنت سید حسن عسکری رضوی، سید حسن عسکری رضوی، سید علی حماد نقوی، میر احمد علی، میر عباس علی اور زہرا بیگم مرحومین کے لیے. بسم اللہ.